بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. بعد اس کے خدا ہی کی رحمت کے سبب آپ ان کے ساتھ نرم رہے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ وہ واقعہ ہو گیا تھا جنگ احد میں کہ انہوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی تھی، اور واقعات ہوں گے، تفصیل سے غرض نہیں ہے. کلام پاک کی آیت محض برکت کے لیے اور شفا کے لیے اور ایک تھوڑا موضوع کا تعین کرنے کے لیے پڑھ دیتے ہیں. تو اللہ کی رحمت ہی کے سبب آپ ان کے ساتھ نرم رہے، اور اگر آپ تلخو سخت طبیعت ہوتے تو یہ آپ کے پاس سے سب منتشر ہو جاتے، یعنی صحابہ کرام. اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تلخو اور سخت طبیعت ہوتے تو کلام پاک کہہ رہا ہے اللہ کا کلام کہ یہ صحابہ کرام آپ کے گھر نہ ہوتے. تب دیکھیں، اس سے ایک تو یہ موضوع تو نہیں آج کا، اس سے اندازہ کیجئے کہ تند خوئی اور سخت خوئی اور بد خلقی کیسی بری چیز، کیسی بری چیز. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک کو خطاب ہے کہ آپ سختی نہیں ہونی چاہیے، مزاج میں، بات چیت میں، طرز عمل میں، کسی سے معاملہ کرنے میں، کسی کی غلطی کے اوپر کوئی فیصلہ کرنے میں سختی کا معاملہ نہیں کرنا چاہیے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ سے غلطی ہوئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ آپ نرمی کا برتاؤ کریں. سختی آپ کریں گے تو یہ سب منتشر سخت چلے جائیں گے، تو یہ آپ کے پاس سے سب منتشر ہو جاتے ہیں. سو آپ ان کو معاف کر دیں. تو غلطی ہو گئی ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ ان کو معاف کر دیجیے اور آپ ان کے لیے استغفار کر دیجیے. جب کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس میں سبق ہے ہمارے لیے کہ تم اس کی غلطی کو معاف کر دو. حالانکہ یہ جو غلطی ہوئی تھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اجتہادی غلطی تھی، تو وہ یہ سمجھے کہ یہ دین ہے، اور دین سمجھ کے انہوں نے کیا تھا. صحابہ کرام سے گناہ والی غلطی ایسی نہیں ہوتی اللہ کہ آمدن گناہ کرے، انہوں نے ان کے سمجھ نہیں آیا کہ اس وقت یہی کرنا مناسب، چنانچہ انہوں نے ویسا ہی کیا. کچھ صحابہ نے کہا کہ نہیں، ہم یہاں رہیں گے. کچھ نے نہیں، اب تو ختم ہو گئی جنگ، اب یہ مال غنیمت کو جمع کرو، مجھ سے مدد کرو دوسرے مسلمانوں کی. تو ایک سمجھ کی وجہ سے اجتہادی غلطی اس کو کہتے ہیں، تو اسی وجہ سے مسلمانوں کو بہت سخت نقصان پہنچا، حتیٰ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سخت نقصان پہنچا. وہ دان شہید ہو گئے، اور بہت ہی سخت وقت آ گیا مسلمانوں کے اوپر، اور ایک جیتی ہوئی جنگ ہار رہا، شکست بدل گئی، جیتی ہوئی جنگ کفار سے شکست بدل گئی. تو اب دیکھیں اتنا بڑا تو دینی نقصان ہوا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا خطاب ہے کہ آپ ان سے سختی کا معاملہ نہ کریں. اگر آپ سخت ہوں گے سب منتشر چلے جائیں گے. تو آج ہم جو میں آپ کیسے عرض کروں، سب کی غلطی معاف، بیوی کی غلطی معاف نہیں کرتے. سب بھائی انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے، جذبات میں آ جاتا ہے. ان کے تو بہت سارے جذبات ایسے ہیں جو کہ بعض اوقات ان کے اعصاب ایسے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ایسی باتیں ہو جاتی ہیں. برداشت کرنا چاہیے، یہی تو ہے چیزیں سیکھنے کی. دیکھیے اتنی بڑی غلطی جس کے مسلمانوں کو اتنا سخت نقصان پہنچا کہ جیتی ہوئی جنگ ہار جائے، اور جبکہ اسلام کی شروعات کا وقت تھا، اس وقت فرما رہے ہیں کہ آپ ان کو معاف کر دیجیے.
اور آپ ان کے لیے استغفار کر دیجئے اور ان سے خاص خاص باتوں میں مشورہ لیتا رہا کیجیے. مشورہ اسے لے کے ایک بات ہو گئی, اب کسی سے غلطی ہو گئی, اس کو حجاب آ رہا ہے, اس حجاب کو دور کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس سے کسی معاملے میں مشورہ کر دیجیے. قرآن کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ کا معاملہ کسی دوست سے, کسی عزیز سے, خود بیوی سے, کسی اور سے خراب ہو گیا, سب سے پہلے تو معاف کر دیجیے دل ہی دل میں. دل میں اگر معاف نہیں کیا تو کینہ ہے. یاد رکھیے کینہ وہ مرض ہے, وہ شدید خرابی چیز ہے جس میں کینہ رکھنے والا جو ہوتا ہے, یعنی دل سے جس نے کسی کی زیادتی کے اوپر آپ کو کسی نے تکلیف پہنچائی اور آپ نے اس کو دل ہی دل میں معاف نہیں کیا, تو ایسے شخص کی دعا شب قدر میں بھی قبول نہیں ہوتی. اور پیر اور جمعرات کو اللہ تعالیٰ کے سامنے اعمال پیش کیے جاتے ہیں اور سب کی بخشش کر دی جاتی ہے کینہ سے والی. شب برات میں اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. ایسا کینہ اتنی بری چیز ہے. مسلمان مسلمان سے کینہ رکھے. اگر کسی نے کوئی غلطی کر دی ہے, ہمارے بزرگوں نے تو کفار سے بھی کینہ نہیں رکھا. کسی سے غلطی ہو گئی, رشتے داروں سے, دوستوں سے, بیوی سے, بہت ہوتے دوستوں سے, ساتھیوں سے, بھائی معاف کرو, دل ہی دل میں معاف کر دو. دیکھو حق تعالیٰ تمہارے دل کو جانتے ہیں کہ تم نے معاف کیا کہ نہیں. اب تم ہر تھوڑے دن کے بعد چند دنوں کے بعد, مردوں میں بھی یہ مرض آ گیا ہے, پہلے عورتوں میں ہوا کرتا تھا زیادہ, اب عورتوں میں تو ہے ہی, مردوں میں بھی مرض. کسی نے کوئی زیادہ تکلیف پہنچا دی آپ کو, بس آپ لیے بیٹھے ہیں اس کو, ہر تھوڑے دن کے بعد اسی کو یاد آتا. قرآن کی تعلیم یہ نہیں, معاف کر دو. معاف تمہارے قلب میں ہوگی یہ معافی, اس کو منہ سے کہنے کی ضرورت نہیں. منہ سے کہنے کی ضرورت, تمہارے قلب میں جب معافی ہوگی تمہارا اس سے سلوک بدل جائے گا. تو یہاں ہے کہ آپ ان کے لیے استغفار کر دیجئے اور ان سے خاص خاص باتوں میں مشورہ دیتے رہیے. اب یہ حجاب ہو گیا, ایک شخص نے کوئی غلطی کی یا آپ نے کچھ کیا, اب وہ اس غلطی کی وجہ سے وہ شرمندہ ہو گیا. خیر اب آپ نے کہا کہ بھائی آؤ دیکھو میرا یہ معاملہ ہے, تمہارا کیا مشورہ ہے. یہ ہے انداز. مشورہ لینے میں ایک چیز یہ کرنے کی ہوتی ہے کہ اس کو پہلے سے یہ نہیں کہہ دیں گے میں یہ کروں گا, پھر مشورہ کیا ہوا, اپنی مشکل بتا کے کہا کہ بتائیے کیا کروں. یہ انداز ہوتا ہے مشورے کا, انداز الگ ہوتا ہے مشورے کا, انداز الگ ہوتا ہے. تو حکم یہی ہے جناب, جب معاملہ ایسا ہو جائے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ حکم ہے تو ہم سب کو. اور جب آپ اپنی رائے پختہ کر لیں, اور مشورہ کر لیا, مشورہ کرنے کے بعد کچھ کام کرنا تھا آپ نے اس کے مطابق ایک فیصلہ کر لیا, مشورے میں برکت ہوتی ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ پر اعتماد کیجیے. بے شک اللہ تعالیٰ ایسے اعتماد کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں. دیکھیے یہاں پہ جو مضمون آج بیان کرنا ہے وہ حقیقت میں یہ ہے کہ حق تعالیٰ پر اعتماد اور حق تعالیٰ پر توکل. جب آپ نے ایک مرتبہ مشورہ کر لیا, خیر وہ تو ضمناً بات ہو گئی کہ مشورہ کیوں کیا گیا اور کیا ہوا قصہ, اور یہ ایک سلوک کی بات الگ ہاتھ آ گئی کہ صاحب کسی سے کوئی بات اگر تکلیف کی پہنچ جائے تو فوراً اس کو دل ہی دل میں معاف کر دو, اس کے لیے استغفار کرو اور اس سے مشورہ وغیرہ کرو اہم معاملات میں, خاص معاملات میں, تاکہ دوستی محبت سے پھر محبت پیدا ہو جائے. اب آپ اس کے اوپر عمل کریں گے تو آپ یہی نتائج ہوں گے, لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے, وہ شرط یہی توکل ہے جس کو بیان کرنا مقصود ہے. لیکن توکل کا ذکر یہاں اس طرح سے بھی ہے کہ جب آپ نے کسی امر میں اپنی رائے کو پختہ کر لی, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے, تو پھر اللہ پہ توکل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں. آج جو عرض کرنے کا ارادہ تھا وہ تو یہی تھا کہ توکل کے بارے میں, کیونکہ یہ ایک آیت ہے جس کے اندر توکل بہت ہی صاف طریقے سے, بلکہ دو مرتبہ اسی آیت میں متوکلین کا لفظ آیا ہے, یہ توکل کا لفظ آیا ہے, بلکہ ایک سے زیادہ بار آیا ہے. فرماتے ہیں وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. پھر اس کے بعد ہے إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. کتنی واضح آیت ہے. تو حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ مشورہ کر کے جب کسی امر میں اپنی رائے پختہ کر لیں تو اب اللہ تعالیٰ پہ توکل کر لیں, یعنی ان پر پورا بھروسہ رکھیے, اعتماد ہونا چاہیے آپ. اللہ تعالیٰ ایسے توکل کرنے والے لوگوں کو پسند فرماتے, ان سے محبت فرماتے. ان اللہ یحب المتوکلین, اللہ تعالیٰ متوکلین سے محبت فرماتے, توکل کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتے. اور اگر خدا تعالیٰ تمہارے ساتھ تمہارا ساتھ دے تو تم سے کوئی جیت نہیں سکتا. تمام امور میں یہ بات صحیح ہے, جب اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے تو کون سا جیت سکتا ہے. اور اگر تمہارا ساتھ نہ دے تو اس کے بعد ایسا کون ہے جو تمہارا ساتھ دے. دیکھیے یہ توکل کی جڑ بتا دی. تمہیں توکل دل میں پیدا کیسے ہوگا؟ توکل کہتے ہیں کہ حق تعالیٰ پہ نظر ہو جائے. تو حق تعالیٰ نے فرما دیا کہ اگر حق تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے تو تمہاری فتح ہوگی, تمہاری جیت ہوگی, اور اگر حق تعالیٰ ساتھ نہ دے تو پھر کوئی تم کو جتا نہیں سکتا. تو ہر صورت میں یعنی یہی جڑ ہے. جس نے یہ سوچا وہ کس پہ نظر رکھے گا یہ بتائیے؟ حق تعالیٰ پہ نظر رکھے گا, اور حق تعالیٰ پہ نظر رکھنے کو ہی توکل کہتے ہیں. تو فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ, اور صرف اللہ تعالیٰ پر ہی ایمان والوں کو توکل کرنا چاہیے. دیکھیے ایمان کے بھی ایک جز ہو گیا, اور حقیقت یہ ہے کہ یہ جو توکل ہے جس کا عرض کرنا اس وقت مقصود ہے وہ ایمان کا بہت بڑا حصہ ہے. اور اس کے بیان کرنے کی اس وقت وجہ یہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے بہت سارے گناہ, چاہے خانگی امور میں ہوں, چاہے دفتر کے امور میں ہوں, چاہے اسلام کی تبلیغ کے عمر میں ہوں, چاہے اسلام کو پھیلانے کے عمر میں ہوں, چاہے اسلامی حکومت اور مملکت وغیرہ کے ذمے میں ہو یا کسی طرح سے بھی ہو, ہمارے بہت سے گناہ توکل کے نہ ہونے کی وجہ سے ہو رہے ہیں اور ہمیں خبر بھی نہیں, ہمیں پرواہ بھی نہیں. جب توکل چھوٹے گا تو بندہ وہ راستہ اختیار نہیں کرے گا جو اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے, کیونکہ اس کی نظر پھر اسباب پہ ہو گئی. اب دیکھیں دین کا کام کرنے والے بہت لوگ ہیں دنیا میں, اس وقت اسلام کے نعرے اتنے ہیں کہ جدھر دیکھیں مسلمان جہاں ہیں اسلام کے تو نعرے لگا رہے ہیں. لیکن جو لوگ اللہ پہ توکل کرنے والے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ اگر ہم واقعی اسلام کو پھیلانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے جو ہماری تدبیریں ہیں یہ نہیں مؤثر ہو سکتی. اصل جو چیز ہے جو مؤثر ہے وہ تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اللہ تعالیٰ ہی فائل ہے, حق تعالیٰ کرنے والے ہیں. ہم تو ثواب کمانے کے لیے کرتے ہیں, ہم تو حق تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے احکام پہ عمل کر رہے ہیں. اسلام پھیل جائے, تبلیغ ہو جائے, کوئی مقصود حاصل ہو جائے, کوئی جنگ جیت لی جائے, کوئی اور ایسی چیز ہو جائے, یا آپ کا گھر کے اندر ہی کوئی مقصود اسلامی اگر یا ایسی دنیاوی حاصل ہو جائے, یہ تو آپ اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے. جو دیندار لوگ ہیں اس کے اندر اثر پیدا کرنے والے, اس مقصود کو اس تک آپ کو پہنچانے والے, وہ تو حق تعالیٰ ہیں. دیکھیں جو شخص کی نظر, اس کو کہتے ہیں توکل, کہ نظر اللہ پہ ہے. اسباب کو اختیار تو کیا جائے گا, کیوں اختیار کو؟ دیکھیں اسباب کو اختیار کرنے کی وجہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ کا حکم ہے. بیمار ہو گیا ایک شخص, اب اس کو دوا ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہے, کیوں جا رہا ہے؟ مسلمان اس لیے جاتا ہے کہ یہ حکم اللہ میں علاج کروں, اور ڈاکٹر کے پاس جاتے ہوئے بھی اس کی نظر اللہ پہ ہوتی ہے. اصل تو اثر ڈالنے والے وہ ہیں. کتنا بڑا فرق ہے متوکل میں اور غیر متوکل میں, کہ توکل کرنے والا ہر وقت اپنی نظر اللہ پہ رکھے گا. تو یہ بتائیے تو اسلام کو پھیلانے کے لیے تو کیا وہ غیر مسنون کوئی چیز کر سکتا ہے؟ کرے گا؟ کرے گا نہیں, کیونکہ اس کا مقصود تو اللہ کو راضی کرنا ہے. تو یہ غیر مسنون طریقوں سے کہیں اسلام پھیل سکتا ہے؟ پتا چلا کہ توکل کی کمی ہے. تبھی اسلام کا نام لے کر اور اسلام کا کام کرنے والے وہ طریقے اختیار کرتے ہیں جو کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائے, یا ناپسندیدہ ہیں یا مکروہ ہیں. جس کی نظر اللہ پہ ہوگی وہ کیوں یہ طریقے اختیار کرے گا؟ وہ تو اللہ کے حکم کے مطابق عمل کر دے گا, بالکل سنت کے مطابق, اور نتیجہ اللہ کے سپرد کر دے گا. اس کو نتیجے سے غرض ہی نہیں, اور نتیجہ پیدا کرنے والے تو اللہ تعالیٰ ہیں. اب دیکھیں ایک عرض کرنا, بھی چند دن ہوئے کہیں پہ گفتگو ہو رہی تھی, مجھ سے پوچھنے لگے کہ کہنے لگے کہ یہ جو ہے مسلمان جو ہیں یہ اسلام کو پھیلانے کے لیے اس کا ٹیلی ویژن وغیرہ کا استعمال نہیں کر رہے ہیں, اور جبکہ دوسری قومیں جیسے عیسائی اور یہودی وغیرہ کرتے ہیں, واللہ عالم, مجھے تو پتہ نہیں. تو میں نے کہا کہ مسلمان کیوں کریں گے؟ مسلمانوں کے نزدیک تو ٹیلی ویژن حرام ہے. مسلمان تو تصاوی, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں تصاویر اور موسیقی کو مٹانے کے لیے آ گئی ہوں. وہ تو ٹیلی ویژن ایک تفریح کی چیز ہے, ٹیلی ویژن ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کے لیے اسلام پھیلایا جائے. اسلام پھیلانے کا تو, اگر آپ کو اسلام پھیلانا ہے تو آپ اس طریقے سے اسلام پھیلائیں گے جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھیلایا, کیونکہ آپ کا مقصود تو اجر و ثواب ہوگا, نتیجہ کے اوپر تو نظر نہیں ہوگی. تو آپ کیوں ایسا کام کریں گے جس میں شک و شبہ ہو جائے, جس میں علماء کا اختلاف ہو جائے, ایسا کام کیوں کریں گے؟ دیکھیں یہ جو اس وقت افراتفری ہے اور گناہ کی باتیں ہیں, اس وجہ سے ہیں کہ نظر نہیں ہے اللہ پہ. بھائی مقصد یہ ہوتا ہے کسی تک علم پہنچا دینا، سیدھے سادھے الفاظ میں اپنے طور سے کسی تک کوئی علم آپ کو ہے دین کا، وہ پہنچا دیا آپ نے، ختم ہو جاتا، اللہ تعالیٰ اثر ڈالنے والا. ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم وہ طریقہ دین کے لیے اختیار کریں جو کہ ممنوع ہے یا جو مسنون نہیں ہے یا سنت نہیں ہے. تو دیکھیں، توکل نہ ہونے سے گناہ ہوتے ہیں. لوگ غیر شرعی امور اختیار کر لیتے ہیں اپنا مقصد کو، اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے. یہ منع ہے. آپ ایک کام کرنا چاہتے ہیں، پیسے کمانا چاہتے ہیں، جس کی نظر اللہ پہ ہوگی کہ دینے والا تو صرف اللہ ہے. کلام پاک میں ہو رزاق و ذو القوۃ المتین، اور وہ تو ایسے ہیں کہ جیسے چاہیں رزق دے دیں، وہ تو رزق دینے والے تو وہ ہیں. کیا ہمارے اسباب میں یہ اثر ہے؟ ہماری جو تدبیریں ہیں ملازمت کی اور تعلیم کی اور قرض معاش کی، کیا ان میں یہ اثر ہے کہ اس سے ہمیں رزق مل جائے؟ یہ تو اثر نہیں ہے. چنانچہ بعض ظاہروں کو دکھا ہوگا بڑے پیسے والے ہیں، اور بعض بڑے پڑھے لکھوں کو دیکھا ہوگا کچھ بھی دھکاس نہیں ہے. ہاں اس میں تو اثر نہیں ہے، لیکن قرض معاش میں مشغول ہونا فرض ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قرض معاش فریضہ ہے. تو چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ تم قرض معاش کی کوشش کرو، چنانچہ ہم کوشش کرتے ہیں، اس کے لیے جو ذرائع ہیں ہم استعمال کرتے ہیں، لیکن نظر تو اس پہ نہیں ہوگی، نظر نہیں ہونی چاہیے. تو جو شخص صرف اللہ کے حکم کے تحت قرض معاش کر رہا ہو، تو وہ صرف جائز طریقوں کو استعمال کرے گا. تو اس کی نظر اگر اللہ پہ ہوگی تو کیوں ناجائز طریقوں کو استعمال کرے گا؟ یہ دیکھیں، گناہوں کا ذریعہ نہیں ہوا. اب ایک شخص ہے، کتنے لوگ ہیں جاننے والے، ایک صاحب ہیں، وہ ہمارے یہاں کام کرتے تھے، بہت عرصہ کام کیا، اور کام کرنے کے بعد جب ریٹائر ہوئے تو وہ چلے گئے، اور جاتے ہوئے بہت پیسے لے گئے. یہاں رہتے ہوئے اس زمانے میں آئے تھے جب جانے میں پیسوں کی بہت رینج چلتی ہے، خوب پیسے تھے. اب وہ کچھ دن کے بعد واپس آئے پاکستان سے، تو مجھ کو فون کیا جدہ سے. میں نے حال چال پوچھا، کہنے بہت پریشان ہے، خیریت؟ کہنے یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، بیماری ہو گیا، سل ہو گیا، فلاں ہو گیا. میں نے کہا اچھا، اور آمدنیاں کیا ذریعہ آپ کو؟ کہنے لگے کہ بھائی وہ ایسا تھا کہ یہاں سے اتنے لاکھ کروڑ کچھ لے کے جو کیا تھا، تو وہاں فکس ڈپازٹ میں ڈال دیا بینک میں، اس سے پتہ نہیں کتنا بہت بڑی رقم آتی ہے ہر مہینے، اس سے سب کام چل رہا. میں نے کہا کہ بندے خدا، تو یہاں سے حلال پیسہ اپنی محنت کر کے کما کے لے کے گیا، اور تو نے وہ حلال پیسہ بینک والوں کو دے دیا، اور تو ان سے وہ گو در گو جو پخانے سے بدتر پیسہ سود کا لیتا ہے. اندازہ کیجیے، اتنا پاک صاف پیسہ خود کما کے محنت سے لے کے گیا، اور وہ بینک والوں کو دے دیا، اور اس سے سود کا پیسہ لے کے گزارا کرتا ہے. کیسی یہ تو قسمت کو پھوڑنے والی بات. اللہ کے غضب کو بھی دعوت دیا، زندگی بھی خراب کر لی. پھر میں نے کہا کہ اچھا، جب اسی وجہ سے یہ سب مصیبتیں آپ پر، کروڑوں کروڑ تو آپ کے پاس ہیں، لیکن وہ کروڑ بینک والے اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، آپ کا ہی ڈھیلے کا فائدہ نہیں ہے، آپ ان بینک والوں کا بھوک کھا رہے ہیں. سود سے زیادہ بری چیز کوئی دنیا میں نہیں ہے. اس کا لینا حرام، دینا حرام، اس کا لکھنا حرام، اس کے قریب ہونا حرام. کوئی حد و حساب اس کے گناہ کا، سود کے گناہ کی وہ شدت ہے، وہ شدت ہے، وہ شدت ہے کہ میں اس کا جو ادنا گناہ کا، سود کے گناہ کا جو ادنا حصہ ہے، ادنا ترین حصہ ہے، سود کے شاید 70 سے اوپر حصے ہیں، اس میں جو ادنا ترین حصہ ہے وہ اتنا فحش اور اتنا سخت ہے کہ میں اس کو ابھی زبان سے نکال نہیں سکتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا گندا گناہ ہے وہ کہ جس کا ادنا گناہ ایسا ہو جس کو میں یہاں اس وقت بیان نہیں کر سکتا. حدیث شریف کے الفاظ ہیں لیکن میں منہ پہ نہیں لا سکتا. اتنا تو سخت اس کا، اتنا اس کے 70 حصے اور اوپر ہیں. دیکھیے یہ گناہ انہوں نے کیوں کیا؟ کیوں کیا؟ اللہ سے نظر نہیں. اگر اللہ پہ توکل ہوتا قلب میں کہ اللہ تعالیٰ رزاق ہیں، تو ان کو ایک لمحے کے لیے خیال نہ ہوتا کہ میں گناہ کیوں، میں اپنا پیسہ، سود کا پیسہ. تو دیکھیے، توکل کا نہ ہونا تو یہ گناہ کا سبب بنا. اب ہم آپ اگر اپنا جائزہ لیں گے، میں ان کو نہیں کہہ رہا، یہ تو خیر ایک صاحب تھے، ان کو دین سے وہ نہ انہوں نے بزرگوں کی صورت دیکھی، نہ انہوں نے کوئی اور ایسا کام کیا، نہ کتابیں پڑھی دین کی، نہ بزرگوں کی مجالس میں بیٹھے گئے، ان سے کیا شکایت. خیر اس بات کی کہہ دی. ہم آپ کیا، ہم آپ نے اگر توکل ہے تو ہم کیوں وہ طریقے اختیار کرتے ہیں جو کہ غیر شرعی ہیں، غیر مسنون ہیں؟ ایک صاحب ہیں، کہتے ہیں کہ صاحب وہ اسلام کے لیے ہڑتال کریں گے. ابھی اخبار میں آیا اسلام کے لیے جمعے کو پاکستان میں ہڑتال ہوگی. اب بتائیے، اگر اللہ پہ نظر ہوتی تو وہ کر سکتے تھے؟ ایک مرتبہ ایک ایسی اسلامی ایک کوئی وہ تھی، اس نے ہڑتال کا اعلان کر دیا. اچھا اس وقت اتفاق ایسا تھا کہ وہ کچھ ایسی چیزیں ہو رہی تھیں کہ وہ مجھ کو پتا تھا, تفصیلی پتا تھا. ایک صاحب ایک عورت تھیں وہ ہسپتال میں تھی, اور جناب ان کو اس روز نہ کھانے کو ہڑتال ہوگی تو نہ کوئی کھانا پہنچانے والا نہ کوئی پہنچانے والا. اس کے امتحانات ہو رہے ہیں, کسی کے طلبہ کے امتحانات ہو رہے ہیں, وہ ختم ہو رہے ہیں, کسی کا پروگرام ہے کہیں جانے کا آنے کا, سب تہس نہس ہو جاتا ہے. اور پھر دیکھیے قصب معاش فریضہ ہے کہ نہیں ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرما دیا ہے کہ قصب معاش فریضہ ہے تو فریضہ ہے, اور آپ ہڑتال میں لوگوں کو کہتے ہیں کہ اس فریضے کو بند کر دو, تم قصب معاش آج بند کر دو, یہی تو کہتے ہیں آپ ہڑتال کا, اور کیا مطلب ہے, دکانیں بند کر دو, فلاں چیز بند کر دو. قصب معاش کو بند کرانا جائز کیسے ہو سکتا ہے؟ فرض عبادت کو بند کرانا جائز کیسے ہو سکتا ہے؟ چنانچہ وہ ایک خط میں نے لکھ دیا ان کو, اپنے حضرت بڑے بڑے حضرات ہیں دو تین, ان سب کو بھجوائے. میں نے کہا کہ حضرت یہ تو اس میں اتنے گناہ شامل. نمبر ایک, حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب حیات المسلمین, حدیث شریف کی کتاب ہے, اس میں شرح تھوڑی سی ہے, تو اس میں حیات المسلمین میں حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی مخالف تم کو تکلیف پہنچائے تو اس کے مقابلے کے لیے پہلے حکومت سے درخواست دو کہ یہ لوگ مجھے تنگ کر رہے ہیں, اور حکومت بھی اگر کچھ نہ کرے تو پھر تحریر سے یا تقریر سے یا کسی بھی طریقے سے حکومت سے مقابلہ کرنے کی ضرورت نہیں, ہڑتال حکومت سے مقابلہ. پھر دیکھیے اس میں قصب معاش کو روکا گیا, حکومت سے مقابلہ کیا گیا, اس کے بعد سنت کے خلاف ایسا طریقہ نہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت, نہ صحابہ کرام سے ثابت, اتنی تو خرابیاں اس میں, یہ سب لکھ کر بھیج دیا. تو وہ آپ نے ان کو بھی بھیج دیا تھا, آپ نے اخبار صاحب تو اور بھی بڑے لوگوں کو بھیج دیا. اس کے بعد یہ ہوا کہ جو اس کو میں نے پڑھا پھر سے دوبارہ, تو میں نے کہا یا اللہ یہ میں نے لکھ کر ایک درجے میں یہ اعتراض ہو گیا, ہمارے بڑے بڑے اکابر مفتی اور حضرات ہیں دار العلوم ہے فلاں, یہ میں نے بڑا غلط کیا. تو میں نے حضرت سے اپنے نواب صاحب میرے شیخ ہیں ان کو میں نے وہ ورقہ جو ہڑتال کا تھا وہ لکھ کر بھیج دیا کہ حضرت یہ میں نے اتنے بڑے حضرات کو بھیج دیا ہے, اب میں خوفزدہ ہوں کہ کیا میں, اور میں تو کچھ بھی نہیں ہوں, اور میں اتنی بڑی بات ان کو کہہ رہا ہوں کہ یہ اپنا موقف کیوں نہیں ظاہر کرتے اس بارے میں, یہ لکھا تھا اس نے خط میں. تو حضرت نے, حضرت نواب صاحب نے جواب میں لکھا, خط ہے میرے پاس میں سے, حضرت نے لکھا کہ آپ حق, حضرت خط میں لکھا آپ حق بات کہنے میں کسی سے نہ ڈرے. میں نے کہا کہ حضرت میں ان مفتی حضرات سے بڑے بڑے سے ڈر گیا ہوں کہ ان کی بے ادبی نہ ہو گئی ہے. حضرت نے لکھا کہ آپ حق بات کہنے میں کسی سے نہ ڈریں, ان مفتی حضرات کو اپنا موقع ظاہر کرنا چاہیے. یہ چپ بیٹھے ہوئے اب اسلام کے نام پر ہڑتال کرتے ہیں. انا للہ وانا الیہ راجعون. جو شخص متوکل ہوگا, جس کی نظر اللہ پہ ہوگی, وہ تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے تدبیر کرے گا اسلام کے لیے, نہ کہ یہ خلاف شرع تدبیر کرے گا. سوچنے کی بات ہے. اس لیے آج اب یہ تو بڑی بڑی چیزیں ہوں گی. ہم آپ اپنی خان کی زندگی میں بیسوں گناہ کرتے رہتے ہیں, اپنی ملازمت کے اوپر بیسوں گناہ کرتے رہتے ہیں, محض اس وجہ سے کہ توکل نہیں. اب دیکھیے ایک شخص ہے اپنی وضع قطع غیر اسلامی بناتا ہے, اس کی نظر کہاں ہے, وہ اسے کچھ ظاہر فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے. فائدہ یوں حاصل کرنا چاہتا ہے کہ یا تو یہ سمجھتا ہے کہ میں اس طرح سے خوبصورت لگوں گا, یا تو یہ چاہتا ہے کہ اگر میں نے اسلامی وضع قطع اختیار کی تو ملہ کہلاؤں گا, پھر ملازمت نہیں ملے گی, رشتے نہیں ملیں گے, وغیرہ وغیرہ. بس یہ سب مقاصد ہوتے ہیں. اگر تمہاری نظر اللہ پہ ہے اور تم متوکل ہو تو تم یہ سوچو گے, تم تو یہ سوچو گے کہ مجھے تو وہ کام کرنا ہے جس سے اللہ میں راضی ہو جائے. اللہ ہی تعالیٰ دینے والے ہیں, ملازمت اللہ میں دینے والے ہیں, رزق اللہ میں دینے والے ہیں, رشتے وہ دینے والے ہیں, صحت وہ دینے والے ہیں, خوبصورتی بھی تو وہی دینے والے ہیں. یہ آپ کو کہاں سے گمان ہو گیا کہ غیر اسلامی وضع قطع میں خوبصورتی ہے؟ شیطان کا وسوسہ ہے. برحال یہ گناہ بھی توکل کی وجہ سے ہو رہا ہے, توکل نہ ہونے کی وجہ سے ہو رہا ہے. اگر توکل ہوتا تو کبھی بھی نہ گناہ کرتے. کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ کو ایک مسلمان چھوڑ دے گا؟ چھوڑ سکتا ہے؟ کبھی نہیں چھوڑ سکتا. سرزار دو عالم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر مسلمان کو فطرتاً محبت ہے, لیکن مرض لگ جاتا ہے. مرض کیا لگ جاتا ہے؟ روگ لگ گیا. نظر کہاں ہو گئی؟ مخلوق سے نظر ہو گئی. مخلوق یہ کہے گی, مخلوق یہ دیکھ کے مجھے کیا کہے گی, مخلوق کی مجھے ملا نہ کہہ دے, یہ نظر ہو گئی. یہ بیماری لگ گئی نفس. اب وہ جو چاہے کرے, دس گناہ کرتا پھرتا ہے. اب اگر ہم آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, بزرگوں کی مجالس میں جاتے ہیں, کتابیں پڑھتے ہیں, اللہ اللہ کرتے ہیں, ذکر کرتے ہیں, انہوں نے کیا کیا کرتے ہیں, تہجد پڑھتے ہیں, لیکن ہم سب اپنے اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھ لیں, کہ ہمارا توکل کس درجے کا ہے. اگر توکل ہوتا تو ہم غصہ کرتے. بیوی پہ غصہ کیوں کر رہے ہو؟ بیوی غصہ اس لیے کر رہے ہو کہ تم چاہتے ہو کہ بیوی تمہارا کہنا ماننے لگے یا ایسا کرے جیسے تم چاہتے ہو ویسے کرے. تو خود آپ تو ایک تو فرعون وقت ہیں یا اپنے آپ کو خدا سمجھ رکھا ہے, جیسے ہم چاہیں ویسے کریں. بیویوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ صاحب دیکھیے سنیں بھائی آپ کو جو ہے وہ بتا دیں ویسے کر دیا جائے گا. نہیں یہ تو فرعون وقت ہے. کہتے ہیں کہ بیوی کو کش ہونا چاہیے میں کیا چاہتا ہوں, اس کو معلوم ہو جانا چاہیے میں کہتا ہوں, میں منہ سے نہیں کہوں گا. اس کو پتا کیسے نہیں, اس کو اتنا احساس نہیں. بتائیے یہاں تک نوبت پہنچ لوں گی, اس کو فرعونیت نہیں تو اور کیا کہیں گے. اگر تمہاری نظر اللہ پہ ہوتی تو تم اللہ کے حکم پہ عمل کرتے اور اللہ کے حوالے معاملہ کرتے. تم تو یہ چاہتے ہو کہ تم تو فرعون بن جاؤ. سب باتیں اسی وجہ سے ہو رہی ہیں کہ توکل کا سبق ہم بھول بیٹھے ہیں مسلمانوں. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سارے مسلمان متوکل ہیں, یعنی مسلمان ہے ہی وہ جو متوکل ہو. کیونکہ قرآن کی آیت ہے, قرآن کی آیت ہے جو ابھی پڑھی, وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. مومنین تو وہی ہیں جو اللہ پہ توکل کریں. پتہ چلا کہ مومن کا تو یہ خاصہ ہے کہ وہ اللہ پہ توکل کرے. تو اب حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کا سنا دیتا ہوں پڑھ کے. مسلمان ہر مسلمان متوکل ہے, یعنی اس بات کا اعتقاد ہر مسلمان کو ہے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. سارا پتا ہل سکتا ہے اللہ کی مرضی کے بغیر. اگر آپ کا یہ خیال ہے تو آپ اس عقیدے پہ چلے گئے ہیں جس کو نیچری عقیدہ کہتے تھے, جو بالکل کفری اور دہری عقیدہ ہے. اگر کسی کا عقیدہ نیچری ہو گیا ہے کہ ایک نیچر ایک چیز ہے وہ چلا رہی دنیا کو, تو ایمان ختم ہو چکا. وہ توکل کہاں سے کر سکتا ہے؟ جو شخص نیچر پہ یقین رکھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ نیچر کوئی چیز ہے اور اس کی وجہ سے وہ چل رہی ہے دنیا, وہ توکل نہیں کرتا. وہ تو اسباب کی طرف جائے گا. وہ تو کہتا ہے اسباب چلا رہے ہیں دنیا کو. بالکل غلط ہے. اس دنیا کا کوئی ذرہ ہل نہیں سکتا جب تک اللہ کا حکم نہ ہو. میری زبان سے ایک کلمہ نکل نہیں سکتا جب تک اللہ کا حکم نہ ہو. اللہ کی قدرت ہے, اللہ تعالیٰ ہے ہی. وہ نظر تو نہیں آتے, ہے ہر وقت موجود, ہر جگہ موجود, وہی کر رہے ہیں ہر کام کو. توکل ان سے کیوں نہ کیا جائے؟ تو جس مسلمان کا یہ عقیدہ ہوگا تو یہ بنیادی توکل اس کو حاصل ہوگا. فرماتے ہیں کوئی مسلمان بھی اس اعتقاد سے خالی نہیں, اور اگر خالی ہے تو وہ مسلمان نہیں کافر. حکیم الامت رحمۃ اللہ. اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور کسی ایک ذرے کو بھی حرکت دے سکتا ہے, تو اگر تمہارا عقیدہ یہاں تک پہنچ گیا ہے تو تم مسلمان نہیں رہے, کافر ہو گئے. چنانچہ افسوس کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ اس زمانے میں بعض نام کے مسلمان ایسے بھی ہیں کہ اسباب کو وہ مؤثر حقیقی سمجھتے ہیں. سمجھتے ہیں کہ یہ میں دوا کھاؤں گا تو فائدہ ہوگا. اس وقت ان کے ذہن میں عقیدہ اگر ان سے پوچھا جائے تو وہ یہی کہیں گے کہ نہیں اللہ تعالیٰ ہی بس یہی ایمان کی نشانی. کم سے کم پوچھا جائے تو یہی کہیں گے. ہاں تم کو استحضار نہیں رہا, تم کو یاد نہیں رہا, کوئی بات نہیں, گناہ ہو گیا. یاد نہ رہنا تو گناہ ہے, لیکن جب تم سے پوچھا جائے اور تمہارے عقل اور ہوش حواس سلامت ہو, اس وقت تم سے پوچھا جائے کہ مؤثر حقیقی کون ہے, دوا میں اثر کون ڈالنے والا ہے, تو تم فوراً کہو کہ ہاں اللہ میں ہے, تو تمہارا اسلام باقی ہے, ایمان باقی ہے, کم سے کم عقیدہ تو باقی ہے. ہاں اس کے اوپر عمل نہیں ہو پاتا, بھول جاتے ہو, بھول کے تم شیطان کے چکروں میں آ کر اپنی ناجائز قسم کے اسباب کو اختیار کر لیتے. تو ایک صاحب تھے جو بڑے معزز مشہور ہیں. فرماتے ہیں کہ یہ ہے اس زمانے میں بعض نام کے مسلمان ایسے بھی ہیں کہ اسباب کو وہ مؤثر حقیقی جانتے ہیں, یہ سمجھتے ہیں, اور بہت ہیں آج کل تو بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اگر اسباب کو وہ مؤثر حقیقی نہیں جانتے تو غیر شرعی تدبیریں اسلام کو پھیلانے کے لیے کیوں استعمال کرتے ہیں؟ تم مفتی ہو, تم عالم ہو, تم بڑے اتنے بڑے بڑے حضرات میں سے ہو, اور تم اسلام کے خلاف تم تصاویر کو استعمال کر رہے ہو اسلام کو پھیلانے کے لیے. تمہاری عقل کو کیا ہو گیا ہے کہ تمہارے عقیدے میں خرابی آ گئی ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ ہی مؤثر حقیقی ہیں تو تم یہ غیر شرعی تدبیر کیسے اختیار کرتے ہو؟ اثر ڈالنے والے کیا اللہ تعالیٰ ان تدبیروں میں؟ تمہارا تو کام تھا کہ ابدیت اختیار کرتے, کہ اللہ کا جو حکم تھا اس پہ عمل کرتے, اب جو ہونا ہے ہو. ہم کو ٹھیکے دار اسلام کو پھیلانے؟ ہم تو اللہ کے بندے ہیں, ہم تو اللہ کے غلام ہیں, ہم تو اللہ کے حکم کو ماننے والے ہیں. جو وہ کہیں ہم وہ کریں گے, چاہے کچھ ہو دنیا میں, کچھ بھی ہوا کرے. نظر کہاں ہے؟ نظر ہی کہیں اور سے. ایک صاحب کا قصہ لکھا ہے کہ وہ امت رحمۃ اللہ علیہ. ایک صاحب تھے جو بڑے معزز مشہور ہیں اور اعلیٰ طبقے میں ان کا شمار ہوتا ہے. ان کی نسبت سنا ہے کہ ایک شخص نے ان کے سامنے کسی کام کے بارے میں کہا, یہ کہا کہ خدا چاہے گا تو اس معاملے میں کامیابی ہوگی, خدا چاہے گا تو اس معاملے میں کامیابی. کہنے لگے اس میں خدا کے چاہنے کی کیا بات ہے, ہم تدبیر کرتے ہیں, تدبیر سے یہ کام ہو جائے گا. جناب عقل تو مس ہو ہی گئی تھی, عقل مست ہو، عقل مست ہو، ایمان گیا، ایمان تو گیا. جب اگر یہ کہہ دیا کہ صاحب تدبیر سے تو کام ہو جائے گا، اس میں اللہ کے چاہنے کی کیا بات ہے، ایمان تو گیا، عقل بھی مست ہو گئی، عقل مست شدہ عقل. فرماتے ہیں کہ عقائد کفریہ سے تو بچنا چاہیے، لیکن ان کا اسلام کچھ ایسا مضبوط ہے کہ کفر و شرک کر لو جب بھی نہیں جاتا. جب تم نے مؤثر حقیقی سمجھ لیا اسباب کو تو تمہارا ایمان رہا، عقائدے کی حد تک تم جب اس طرح سے چلے گئے. صاحب و اسلام تو ایسے ناز اور دماغ کا ہے تو اس سے ذرا بھی اعراض کرو تو وہ ناراض ہو جاتا ہے. اسلام کو مذاق سمجھا ہوا ہے تم نے، جو چاہے کر لو. اس حکایت مذکورہ کے مناسب ایک اور لطیفہ یاد آیا، ابھی لطیفہ سن لیجیے، بہت گرما گرم باتیں ہو گئی، کچھ ہنسنے کی بات ہو گئی. اب گرما گرمی کے بغیر تو کچھ کام بنتا نہیں. کہتے ہیں کہ یہ دل پہ برف جم گئی ہے، کیسے پگھلے گی کچھ گرمی سے. خیر لطیفہ بھی سن لیجیے. ایک احمق چلا جا رہا تھا، احمق اس لیے تھا کہ توکل نہیں تھا. ایک احمق چلا جا رہا تھا، کسی نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا بازار جا رہا ہوں، گدا خریدوں گا. اس نے کہا کہ انشاءاللہ تو کہہ لو. میں نے لگا روپیہ میری جیب میں ہے، گدا بازار میں ہے، بازار سامنے ہے، اس میں انشاءاللہ کہنے کی بات ہے، اس میں انشاءاللہ کہنے کا کیا موقع ہے. خیر آگے گیا تو اب وہ گدے کا سودا اس نے کہیں گے. جب گدے کا سودا کر کے اس نے پیسے لاؤ، وہ رسی بھی ہاتھ میں تھی. جب وہ پیسے لاؤ تو جیب میں ہاتھ ڈالا تو پتا کہ جیب کٹ چکی، جیب کٹ چکی تو گدا کیا خریدے. خیر واپس آ گیا. جب وہ واپس آنے لگا تو وہی شخص پھر ملا جس نے کہا تھا بھائی انشاءاللہ تو کہہ لو. پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا میں بازار گیا تھا انشاءاللہ، اور میرا روپیہ چوری ہو گیا انشاءاللہ، اور گدا میں نے نہیں خریدا انشاءاللہ، اور اب میں مفلس ہو گیا ہوں انشاءاللہ، اور یہ دیکھو میں رسی میں ہاتھ میں خالی لے کے چلا آ رہا ہوں انشاءاللہ. دیکھیے یہ احمق تھا. کہتے ہیں کہ صاحب وہ اللہ پہ نظر نہ ہو تو یہ دیکھیے یہ ہوتا حماقت. خیر یہ تو خیر حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ اب یہ ایک گرما گرمی کے بعد ایک لطیفہ اس نے کہہ دیا کہ بہت گرمی ہو گئی، ذرا سا دل کو پکڑ لو. اب دیکھیں حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں توکل مطلوب یہ ہے. اب توکل کی قسمیں، توکل فرض ہے، توکل واجب ہے، ایک درجہ توکل کا نفل ہے، ایک درجہ توکل کا مستحب ہے، ہر درجات ہے. اب بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو تمام چیزوں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے بھروسے کہیں پہ بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب ایسے متوکل ہی نہیں ہے. یہ درجہ تو خیر مستحب ہے اور یہ ہر ایک کے لیے جائز نہیں ہے. جس پہ قصب معاش فرض ہے وہ یہ کرے گا تو گنہگار ہو جائے گا. ہم آپ کے لیے جو توکل ہے اس کو حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ بتا رہے ہیں. توکل مطلوب یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ پر اعتقاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. یہ اعتقاد فرض ہے. یہ اعتقاد گیا تو ایمان گیا. وہ جو چاہیں گے وہی ہوگا، اور خلاف شرع تدبیر نہ کرو. بس اتنی سی بات ہے. کیا سوچو؟ سوچو یہ دیکھیں، پھر اچھی سے سمجھاتے ہیں. یہ دیکھیں مسلمان کے لیے کتنا آسان کر دیا حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے کہ تم اللہ تعالیٰ پر یہ اعتقاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. وہ جو چاہیں گے وہی ہوگا، اور خلاف شرع تدبیر نہ کرو. یہ شرط ہے. اس کو خلاف شرع تدبیر کی تو تمہارا توکل ختم ہو گیا. پھر فرماتے ہیں کہ ملمت اگر تم نے ایسا کر لیا، یعنی ایک تو یہ سوچ لیا اعتقاد کی بات کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر ایک ذرہ نہیں ہل سکتا، کچھ نہیں ہو سکتا، اور تم نے خلاف شرع تدبیر اختیار نہیں کی، تو فرماتے ہیں کہ ملمت رحمۃ اللہ علیہ کہ واللہ تم متوکل ہو. قسم کھاتے ہیں واللہ تم متوکل ہو. اب متوکل کی شان ابھی بتائی گئی کہ تم کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کریں گے. متوکل کی وہ بات ہے. کلام پاک میں اور جگہوں پہ بھی وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، اگر تم مؤمنین ہو تم اللہ پہ توکل کرو. اور ایک جگہ ہے ان اللہ یحب المتوکلین، اور ایک جگہ ہے ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو شخص اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے. اور ایک جگہ ہے علیہ اللہ بکاف عبدہی، کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے. ایک صحابی ہیں حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ ایک بار مجھے بچھو نے کاٹا، میری ماں نے مجھے قسم دے کر کہا کہ ہاتھ پھیلا تاکہ لوگ منتر پڑھیں. پھر اس زمانے میں منتر کا رواج تھا، کفار تو موجود تھے. اب ماں نے کہا کہ ہاتھ پھیلا، ماں کا کہنا ماننا ضروری ہے. ماں کہہ رہی کہ ہاتھ پھیلا تاکہ منتر پڑھا جائے, تجھے بچھو نے کاٹ لیا اس درد سے نجات کے لیے. میری ماں نے مجھے قسم دے کر کہا کہ ہاتھ پھیلا تاکہ لوگ منتر پڑھیں, تو میں نے دوسرا ہاتھ جو بالکل صحیح سالم بھلا چنگا تھا, جس میں بچھو نے نہیں کاٹا تھا, وہ میں نے اس پھیلا دیا کہ تم اس پہ منتر پڑھ لو جس کو پڑھنا ہے. وہ جس ہاتھ میں بچھو نے کاٹا تھا وہ سامنے نہیں کیا. دیکھیے یہ تھے سبق سے. اس بات سے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا تھا کہ جو شخص منتر اور داغ پر بھروسہ کرے وہ متوکل نہیں. اور حضرت ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ ایک راہب سے پوچھا گیا کہ تو روزی کہاں سے کھاتا ہے, بولا مجھے نہیں معلوم, روزی دینے والے سے پوچھ, وہ کہاں سے بھیجتا ہے. ہم آپ روزی کے لیے کیوں غلط باتیں کریں؟ کلام پاک میں ہے وفی السماء رزقکم وما توعدون, تمہارا رزق تو آسمانوں میں, فورب السماء والارض انہ لحق مثل ما انکم تنطقون. فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ آسمان میں ہے تمہارا رزق, اور جس چیز کا تم سے وعدہ ہے, بس قسم ہے پروردگار آسمان اور زمین کے کہ یہ بات سچی ہے جیسے تم بات چیت کرتے ہیں. یعنی یہ بات کہ رزق ہمارا آسمان میں ہے, حق تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں کہ یہ ایسی سچی بات ہے جیسے تم بات چیت کرتے ہو. کیا یہ سچ نہیں ہے کہ ہم بات چیت کرتے ہیں؟ بالکل ایسی سچی یہ بات ہے کہ ہمارا رزق یہاں زمین میں نہیں, آسمان میں ہے, اللہ تعالیٰ کے حکم سے آتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا توکل سن لیجیے. اب ایسا توکل تو نہیں ہوگا, لیکن ہمارا عقیدہ تو صحیح ہونا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے میں ایک درخت کے نیچے تنہا سو رہے تھے, اور آپ کی تلوار درخت میں لٹکی ہوئی تھی. وہ غزوہ تھا, اب لوگ ادھر ادھر پھیل گئے تھے اور سوئے ہوئے تھے. حضرت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم دوسرے درختوں کے سائے میں ذرا فاصلے سے سو رہے تھے کہ اس حالت میں ایک کافر نے درخت سے تلوار اتار کر نیام سے باہر کی اور تلوار کھینچ کر کھڑا ہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے اور تلوار لے کے کھڑا ہو گئے, تلوار وہی لٹک رہی تھی, اور دشمن تھے, ایک دوسرے کو مار رہے تھے. مسلمانوں کو موقع ملتا تو کفار سے لڑتے تھے, ان کو مارتے تھے, کفار کو موقع ملتا تو مسلمانوں کے اوپر حملہ کرتے تھے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل, تو اس نے للکار کر پوچھا کہ بتلائیے آپ کو مجھ سے کون بچا سکتا ہے؟ آپ نے نہایت اطمینان سے فرمایا اللہ. بس آپ کے یہ فرمانے سے اس کے اوپر درزہ تاری ہو گیا, اور آخر اتنا ڈر کے مارے کانپنے لگ گیا کہ اس کی تلوار ہاتھ سے چھوٹ کے گر پڑی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اٹھا لی. اب تجھے کون بچا سکتا ہے؟ کیسا توکل تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, ایک یہ توکل ہے. خیر ہم یہاں تک تو نہیں پہنچ سکتے, لیکن ہمیں اپنا عقیدہ تو صحیح رکھنا چاہیے. اور عقیدہ صحیح رکھنے کا مطلب وہی ہے جو ابھی عرض کیا گیا, کہ عقیدہ یہ ہو کہ اللہ کے سوا کوئی ایک ذرہ ہل نہیں سکتا, اور جو ہم کام کریں وہ اس لیے کریں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, اور غیر شرعی طریقے اختیار نہ کریں. یا الہ العالمین, یا رحم الراحمین, یا رحم الراحمین, یا حنان, یا منان, یا حی, یا قیوم, یا ذل جلال والاکرام. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه بارك وسلم كثيرا 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 كثيرا. يا الله ہم آپ کے مجبور اور بے بس بندے ہیں. یا اللہ آپ کے محبوب نبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں. یا اللہ ان کے نام لیواں ہیں, ان کے صدقے اور واسطے سے یا اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دیجیے. ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں, ہم توبہ کرتے ہیں. یا اللہ ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں. یا اللہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. یا اللہ بڑی غفلت میں, بڑی خرابی میں, بڑی غلط باتوں کے ساتھ زندگی گزاری. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. یا اللہ آپ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں, ہمیں معاف فرما دیجیے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. یا اللہ اگر آپ نے ہمیں معاف نہیں کیا تو اس سے زیادہ ہمارے لیے کوئی گھاٹے کی چیز نہیں ہے. یا اللہ بس بخشی, معاف فرما دیجیے ہم لوگوں کو. یا اللہ اپنے محبوب نبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نصیب فرمائی. یا اللہ اتباع نصیب فرمائی, سنت کی پابندی نصیب فرمائی, ہمارا ظاہر و باطن یا اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے مطابق بنا دیجیے, ان کی سنت کے مطابق بنا دیجیے. یا اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور محبت ہمارے دلوں میں ڈال دیجیے. یا اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہم نے مخالفت کے اوپر کمر باندھ رکھی ہے, ان کی ہر بات کی مخالفت کرتے رہتے ہیں تمام امور زندگی میں. یا اللہ اس کا وبال ہم پہ نہ آ جائے, اس وبال سے ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں. یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں. یا اللہ اگر وبال آ گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کا تو ہم سے برداشت نہیں ہوگا. یا اللہ ہمیں معاف کر دیجیے, بخش دیجیے, معاف ہمارے متعلقین کو معاف کر دیجیے, اس وبال سے ہمیں بچائیے. یا اللہ بچائیے. یا اللہ ہم لوگوں کو آپ نے عافیت سے رکھا ہوا ہے, آپ کریم ہیں، اکرم الاکرمین ہیں، ہماری عافیت کو یا اللہ قائم رکھیے گا، یا اللہ ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں، نعمتوں میں کمی ہو جاتی ہے، عافیت سے ختم ہو جاتے ہیں، عیش و عشرت کی غفلت سے پڑ جاتے ہیں، نفس و شیطان کے مکائد سے، یا اللہ ہر قسم کی عرضی سماوی آفات سے، آگاہانی حادثات سے، دین و دنیا کی یا اللہ کسی بھی قسم کے خسران سے، نقصان سے، ذلت سے، رسوا سے، یا اللہ ہر شر سے، آپ کے محبوب نبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی پناہ چاہی ہے، یا اللہ ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں، یا اللہ آپ کی پناہ ملے گی ہم کو، ہمارے بیوی بچوں کو، ماں باپ کو، بھائی بہنوں کو، دوست احباب، رشتے دار، تمام متعلقین کو، یا اللہ اپنی پناہ ملے گی، ہر قسم کے شر سے بچائے رکھیے، یا اللہ تمام بیماریوں سے ہمیں شفا عطا فرمائیے، ہمارے اندر جو بیماریاں ہیں آپ علیم و خبیر ہیں، یا اللہ سب سے شفا عطا فرمائیے، جن بیماریوں سے علاج کی ضرورت ہے آپ غیر سے بہترین علاج کا انتظام فرما دیجیے، یا اللہ ہماری سب حاجات و ضروریات کو آپ اپنے فضل و کرم سے پورا فرما دیجیے، یا اللہ ہماری جتنی جائز تمنائیں اور آرزو ہیں، یا اللہ ہمارے دلوں میں جتنی تمنائیں آرزو ہیں، جتنی جائز ہیں، سب پوری فرما دیجیے، یا اللہ ہمارے بچوں پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائیے گا، ان کا آپ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے، یا اللہ ہم اس دنیا میں موجود ہوں یا نہ ہوں، یہ بچے یا اللہ ہم آپ کے حوالے کرتے ہیں، اور آپ کے اوپر پورا بھروسہ کر کے آپ کے حوالے کرتے ہیں، یا اللہ جو چیز آپ کے حوالے کی جائے وہ ضائع نہیں ہوتی، ان بچوں کی یا اللہ ہر وقت جس عمر کے بھی بچے ہوں، جہاں بھی ہوں، دنیا میں کہیں بھی ہوں، یا اللہ سب کی حفاظت فرمائیے گا، سب کو بخش دیجیے گا، اور یا اللہ سب کو بہترین قسمت سب کی بنائیے، سب اپنا خوب فضل و کرم فرما دیجیے، دونوں جہاں کی دولتیں عطا فرمائیے، ہر طرح سے مالا مال فرما دیجیے، یا اللہ ہر وقت ان کی نگہبانی فرمائیے، صحت اچھی عطا فرمائیے، تندرستی عطا فرمائیے، سب کی قسمت اچھی بنائیے، یا اللہ کسی طرح سے ان کو محروم نہ فرمائیے گا، ہر قدم پر یا اللہ آپ ان کے ساتھ رہیے گا، ان کے اخلاق کی، دین کی، ان کے ہر چیز کی حفاظت فرما دیجیے، یا اللہ بہترین قسمت سب کی بنا دیجیے، اور یا اللہ ہمارے رشتے داروں میں، متعلقین میں، جہاں جہاں لڑکیاں ہیں ان کے رشتوں کی ضرورت ہے، یا اللہ آپ بہترین رشتے غیب سے عطا فرما دیجیے، یا اللہ ایسے شوہر عطا فرما دیجیے ان کو جو بیوی کی قدر کرنے والے ہوں، محبت کرنے والے ہوں، اور غصہ نہ کرتے ہوں، یا اللہ، اور یا اللہ جہاں جہاں ہمیں لڑکوں کے لیے رشتوں کی ضرورت ہے، ہمارے تمام متعلقین کو یا اللہ اب ایسی لڑکیاں عطا فرما دیجیے، ہر طرح سے یا اللہ شوہر کے لیے یا اللہ ان کی راحت و آرام کا ذریعہ بنے، اور یا اللہ ان اپنے اخلاص سے ان کا دل خوش ہو جائے، اور یا اللہ ان کی مطیع و فرما بردار بن کے وہ رہے، یا اللہ ہمارے جن دوستوں کو یا اللہ جن اولاد کی تمنا ہے اور اولاد نہیں ہے، اپنے فضل و کرم سے آپ اولاد عطا فرما دیجیے، یا اللہ ہم سب کو یا اللہ آپ کے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ہم یا اللہ آپ کے مجبور و بے بس بندے ہیں، ایک ہماری تمنا ہے، ہمیں اپنے اولیاء میں شامل کر لیجیے، یا اللہ ہمیں اپنا ولی بنا لیجیے، ہم آپ کے دوست بننا چاہتے ہیں، یا اللہ ہمیں اپنا دوست بنا لیجیے، یا اللہ ہمیں اپنی محبت نصیب فرمائی جو تمام محبتوں سے بڑھی ہوئی ہو، اور یا اللہ سب سے بڑھ کر جو دولت ہے اپنی ملاقات کا شوق عطا فرمائیے، یا اللہ اپنی ملاقات، یہ مسلمان کی شان ہے، ہمیں نصیب فرما دیجیے، یا اللہ اپنی ملاقات کا شوق عطا فرمائیے، صلی اللہ تعالی خیر خلقہ محمد و علی آلہ و صحابہ اجمعین، برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔